خطیب اثر ہے منبر پہ آ رہے ہیں حسین.
اللہ رب العالمین بارک الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. صلوات الله عليه. الله تبارك وتعالى آپكي عبادتوں میں اور ریاضتوں میں آپ کی عزاداریوں میں برکت عطا فرمائے. جب صلوات بھیجیں تو وہ عجل فرج ان کے ساتھ اونچی آواز سے دوبارہ کریں. یہ جو ہم وہ عجل فرج ان کے ساتھ صلوات بھیجتے ہیں یہ اپنی انفرادی اور ذاتی زندگی کے خول سے نکل کر اجتماعی زندگی کی طرف اور انسانی معاشرے کی نجات کی اس فکر اور سوچ کی طرف پہلا قدم ہے کہ میں دعا مانگوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی اس ہستی کو جو زمین پر حجت خدا ہے بھیجے تاکہ اس کی آمد کے ذریعے سے دنیا ظلم اور ستم سے پاک ہو اور اس میں میرا بھی حصہ ہو کہ میں صرف اپنی ذات کا نہ سوچوں بلکہ اللہ کی مخلوق کو ظالمانہ نظاموں سے نکال کر اللہ کے عادلانہ نظام کے دائرے میں داخل کرنے والوں میں میرا بھی نام شامل ہو سکے. چونکہ انسان وہ نہیں ہے جو صرف اپنی ذات ہی کے لیے سوچے, وہ نہیں ہے. انسان وہ ہے جو خلق خدا کے لیے سوچے, جو اللہ کی مخلوقات کے لیے سوچے. جو اپنے لیے جیتا ہے اس میں اور حیوان میں کوئی فرق نہیں ہے, حقیقتاً وہ بھی حیوان ہی ہے. انسان وہ ہے جو خلق خدا کے لیے اور اپنے غیر کی صلاح اور فلاح اور ہدایت کے لیے جیے بھی اور مرے بھی. لہذا آج جن ہستیوں کے لیے آپ یہاں پر آتے ہیں, عزاداری کرتے ہیں, امام حسین ابن علی علیہ الصلاۃ والسلام ہوں یا باقی ائمہ, ان کی عملی زندگی دیکھیے کہ ان کی عملی زندگی میں اپنی ذات کے لیے جینا نہیں آیا. اگر وہ صرف اپنی ذات کے لیے جیتے ہوتے تو کسی ہمارے زمانے کے معروف پیر کی طرح سے, کسی ہمارے زمانے کے معروف ولی کی طرح سے کسی جگہ بیٹھتے, ہر آدمی آتا, ان کے ہاتھ چومتا, ان کے سامنے تعظیم کرتا, ان کی بارگاہ میں نیاز پیش کرتا, ہر آنے والے ظالم و عادل, مظلوم و ظالم کے ہاتھ میں ان کا ہاتھ ہوتا, سب کو دعائیں دیتے, سب کو راضی رکھتے, نتیجتاً کبھی بھی شہید نہ ہوتے, کوئی بھی امام پھر شہید نہ ہوتا. ائمہ اہل البیت کیوں شہید ہوئے ہیں؟ امیر المؤمنین کیوں شہید ہوئے ہیں؟ امام حسن کیوں زہر کا جام پی کر شہید ہوئے ہیں؟ امام حسین کیوں میدان کربلا میں شہید ہوئے، باقی ائمہ کیوں ایک ایک کر کے اپنی طبیعی عمر کے پورا کرنے سے بہت پہلے جام شہادت نوش کرنے پر مجبور ہو گئے، امام اثر کیوں پردے غیب میں چلے گئے؟ اس لیے کہ وہ دعا کرنے اور دعا دینے والے ایک بزرگ نہیں تھے، بلکہ زمین پر اللہ کی وہ حجت تھے جن کا کام زمین میں فساد کے مقابلے میں، ناانصافی کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، بربریت کے مقابلے میں، غیر عادلانہ نظام کے مقابلے میں، برائیوں کے مقابلے میں کھڑے ہونا اور ان کو روکنا اور اللہ کے حکم کو زمین پر نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا تھا۔ جب وہ یہ کام شروع کرتے تھے تو پھر معاشرے کے دو طبقے خود بخود بن جاتے تھے، ایک وہ طبقہ جن کے مفادات کو ان سے نقصان ہے اور دوسرا وہ طبقہ جو ان کے انہی فرامین میں ہی اپنی دنیا اور آخرت کا مفاد دیکھتا ہے۔ لیکن ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ وہ گروہ جو اپنی دنیا اور آخرت کی صلاح اور فلاح ان اولیاء اللہ، انبیاء، ائمہ اور اللہ کے برگزیدہ ہستیوں کی راہ میں چلنے کے اندر دیکھتا ہے، ان کی تعداد ہمیشہ کم ہی ہوتی ہے، ہمیشہ کم ہوتی ہے، حضرت آدم سے لے کر آج تک۔ آج بھی اگر کراچی کے اندر کوئی کانسرٹ ہو تو آپ دیکھیں گے لاکھوں لوگ پہنچ جائیں گے، لیکن اگر کہیں پر دین کی دعوت ہو تو آپ دیکھیں گے وہاں پر آپ کو انگوش شمار لوگ نظر آئیں گے۔ جتنے بھی انبیاء آئے تنہائیوں کا شکار رہے، جتنے بھی اولیاء آئے اکیلے پن کا شکار رہے، جتنے بھی مصلح آئے سخت ترین زندگی گزارنے پر مجبور ہوئے، جتنے بھی اللہ کے پیامبر آئے ان کو اپنے زمانے کی مشکل ترین صورتحال کا سامنا کرنا پڑا، جتنے بھی ائمہ آئے ان کو زمانے کے چیلنجز کا مقابلہ کرنا پڑا اور اس مقابلے میں اپنی جان دینی پڑی، مال دینا پڑا، عزیزوں کی قربانی دینی پڑی، اکیلے رہنا پڑا، زندانوں میں جانا پڑا، مشکلات کو سہنا پڑا، لیکن اس ہدف سے پیچھے وہ کبھی بھی نہیں آئے۔ عام انسانوں کو اپنے پیٹ سے غرض ہوتا ہے، اس لیے وہ اس دین کو پسند کرتے ہیں جو ان کے پیٹ کی تکمیل کا باعث بھی بنے اور ان کی دنیا کی حفاظت کا باعث بھی بنے۔ جو دین ان سے دنیا چھین لے آخرت کے مقابلے میں، جو دین ان کی آسائش چھین لے ان کے آرام کے مقابلے میں، جو دین ان کے اندر ان کے سامنے خوف کا چیلنج کھڑا کر دے ان کے امن کے ماحول کے مقابلے میں، تو ایسا دین لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہوتا، ایسے دین کو لوگ پسند نہیں کرتے۔ جب نہیں کرتے نتیجتاً وہ اولیاء اللہ ہمیشہ اکیلے رہ جاتے ہیں۔ امام اثر علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور کی دعا بھی ان کی اس تنہائی یا وہ جو محدود دائرہ ہے ان کے چاہنے والے جانساروں کا، ان جانساروں میں اضافے کی وہ خواہش ہے کہ خدایا میں اس دعا کے ذریعے سے یہ چاہتا ہوں کہ وہ جلدی آئیں اور میں بھی ان مختصر سے اس قافلے میں شریک ہو کر اپنی دنیا کے ساتھ آخرت بنا سکوں اور اپنے وقت کے امام کی ندا پر لبیک کہہ سکوں۔ صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ ایک گزارش ضرور میں کرنا چاہوں گا، ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجئے بر محمد و آل محمد۔ پوچھتا ہوں، نبی کریم کے دور سے لے کر آج تک جن جن ہستیوں کو آپ ہیرو سمجھتے ہیں، ان ہستیوں کی اگر آپ سے کہا جائے لسٹ بنا لو تو آپ اپنی انگلیوں میں گننا شروع کر دیں گے، انگلیوں پر گننا شروع کر دیں گے۔ جن کو آپ اپنی انگلیوں پہ گن سکیں گے ان میں کون لوگ شامل ہیں؟ نبی کریم خود، علی مرتضیٰ سلام اللہ علیہ، اسی طرح سے حضرت سلمان فارسی، حضرت مقداد، حضرت اب اگر میں نام لینا شروع کر دوں تو ایک لسٹ بن جائے گی، لیکن میں آپ کے ذہن کو ٹٹولنا چاہ رہا ہوں، آپ نام لینا شروع کر دیں تو نبی کریم کے جان نثار ترین لوگوں میں بھی آپ کو کچھ نام ملیں گے جو آپ انگلیوں پہ گن سکتے ہیں، امیر المومنین کے جان نثاروں میں بھی آپ کو کچھ لوگ ملیں گے جن کے نام آپ انگلیوں پر گن سکتے ہیں، امام حسن کا بھی اسی طرح سے، امام حسین کا بھی اسی طرح سے، لیکن اس کے بعد اگر آپ دیکھیں ائمہ کے ساتھ، باقی ائمہ کے ساتھ جو لوگ کھڑے رہے ان کو بھی شاید آپ پہچانتے نہ ہوں۔ میرا ایک سوال ہے کہ کیا نبی کریم کے دور سے آج تک نماز پڑھنے والے کم تھے؟ آپ کو یاد کیوں نہیں آئے؟ روزہ رکھنے والے کم تھے؟ آپ کو یاد کیوں نہیں آئے؟ قرآن کے حافظ کم تھے؟ آپ کو یاد کیوں نہیں آئے؟ نماز شب پڑھنے والے کم تھے؟ آپ کو یاد کیوں نہیں آئے؟ زکوٰۃ اور خمس دینے والے کم تھے؟ آپ کو یاد کیوں نہیں آئے؟ حج پیدل جانے والے زائرین، امام حسین کی زیارت کرنے والے کم تھے؟ آپ کو یاد کیوں نہیں آئے؟ کیوں؟ اس کا ایک جواب تو ہونا چاہیے، وہ جواب ذرا تلاش کیجئے۔ آپ کو محسوس ہوگا کہ اس پوری تاریخ میں وہ لوگ لوگوں کے، عوام کے ذہنوں میں زندہ رہے جن کی زندگی انفرادی نہیں تھی، اجتماعی تھی، وہ لوگ انسانی معاشروں کے ذہن میں ثابت رہے جن کا کردار گھر کی چار دیواری اور مصلی کی حد تک محدود نہیں تھا، بلکہ ان کے کردار نے اس انسانی معاشرے کے اوپر گہرے اثرات چھوڑے، اس کی وجہ سے وہ لوگوں کے ذہنوں میں نقش بستہ ہو گئے اور اس کے بعد بعد کی نسلوں میں بھی ان کا نام زندہ رہا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ وہ فکر ہے جو انسان کو انفرادی زندگی سے اجتماعی زندگی کی طرف نکال کر لے کر آتی ہے۔ وجہ ان کا وہ اجتماعی موقف ہے، ان کا وہ اجتماعی مقام ہے، ان کا وہ اجتماعی جگہ ہے، ان کی جہاں پر وہ کھڑے ہوئے اور پتہ چلا کہ یہ ادھر ہیں یا ادھر ہیں۔ توجہ چاہیے آپ کی۔ اگر آپ عابدین کو دیکھیں، عبادت کرنے والے، ذاکرین کو دیکھیں، اللہ کا ذکر کرنے والے، ممبر پر چڑھ کر ذاکری کرنے والوں کی بات نہیں ہو رہی، بات ہو رہی ہے اللہ کی بارگاہ میں ذکر کرنے والے، جن کا تذکرہ دعاؤں میں، مناجاتوں میں اور اسی طرح سے آیات قرآنی میں جن کا تذکرہ ملتا ہے۔ متقین کو دیکھیں، جن کا ذکر آپ کو ان تمام منابع میں، مآخذ میں ملتا ہے، کم نہیں ہے، کم نہیں ہے۔ لیکن ان عابدین میں سے، ان عبادت گزاروں میں سے، ان متقین میں سے، ان حاجیوں میں سے، ان زکات دہندگان میں سے، ان انفاق کرنے والوں میں سے، ان محبین میں سے، ان عاشقین میں سے، انسانی معاشرے کے اندر زندہ وہی رہے جن کی اجتماعی زندگی نے ان انفرادی عبادات کو بھی زندگی دی، جن کی اجتماعی زندگی کا رول اس انفرادی زندگی سے متصل نہیں رہا، الگ رہا، اور ان کی وہ جو ذاتی عبادات ہیں انہوں نے ان کو حق کے ساتھ کھڑا نہیں کیا، وقت کے امام اور حجت کے ساتھ کھڑا کرنے پر مجبور نہیں کیا، اپنی تمام عبادات کے باوجود لوگوں کے ذہن سے بھی محو ہو گئے، تاریخ سے بھی محو ہو گئے، اور آج کوئی ان کو جانتا بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو ذر کو دیکھ لیں آپ، حضرت سلمان فارسی کو دیکھ لیں، حضرت مقداد کو دیکھ لیں، میسم تمار کو دیکھ لیں، رشید ہجری یا حجری کو دیکھ لیں، وہ جو ساتھی تھے امیر المومنین کے، عمار یاسر کو دیکھ لیں، آپ کو محسوس ہوگا کہ زندہ وہ لوگ رہے جن کی انفرادی اس زندگی کی عبادتوں کے ساتھ ساتھ اس کو حیات بخشنے والا وہ نظریہ جو ان کو اپنے وقت کی حجت کے ساتھ بھی کھڑا کرے اور ظالم حکمرانوں اور طاغوتی طاقتوں کے مقابلے میں بھی کھڑا کر سکے، وہ لوگ زندہ ہے۔ آپ کو کوفہ میں بہت بڑا نام ملتا ہے، بہت بڑا نام، جو نہروان کی جنگ میں خوارج کے حوالے سے
جو حکم بنتا ہے اور حکم بننے کے بعد فیصلہ ایسا کرتا ہے جو امیر المومنین کے خلاف جائے، لیکن جب اس کے کردار کو آپ دیکھتے ہیں، نام میں نہیں لیتا چونکہ بعض اوقات چیزیں متنازع ہو جاتی ہیں اور پھر ایشو بن جاتا ہے کہ خامخا فلان کی توہین ہو گئی، فلان کی یہ ہو گئی، لیکن ذرا کرداروں پر غور کیجئے گا، کرداروں پر، کہ ایک ایسے شخص کا انتخاب کیا جاتا ہے جو عابد شب زندہ دار ہے، جو نماز شب پڑھتا ہے، جو حافظ قرآن ہے، جو فقیہ کوفہ ہے، فقیہ کوفہ، جو عبادت گزار ہے، جس کے ماتھے پر کثرت سجود کی وجہ سے اس کے ماتھے کی کھال سخت ہو چکی ہے، جس کی شناخت عبودیت کی شناخت ہے لیکن اس میں جس چیز کی کمی ہے وہ اجتماعی عقل اور اجتماعی شعور کی کمی ہے، اس اجتماعی شعور کی کمی کی وجہ سے جب اس کی ان ذاتی نیکیوں کو معیار بنا کر لا کر اس کو حکم کی کرسی پر بٹھا دیا جاتا ہے تو وہ اللہ کی حجت علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں وہ فیصلہ کرتا ہے جو ساری زندگی اس کے چہرے پر کالک کی طرح سے ہے اور پوری تاریخ میں اس کے کردار کو وہ فیصلہ واضح کرتا ہے۔ کمی کس چیز کی تھی؟ عبادتوں کی نہیں، ریاضتوں کی نہیں، نمازوں کی نہیں، ان تمام عبادتوں میں جس شعور کا ہونا ضروری ہے اس شعور کی، وہ شعور اگر نہ ہو تو یہ عبادتیں انسان کو کہیں نہیں پہنچاتی، اگر وہ شعور موجود ہو تو پھر عبادت کم بھی ہو انسان اوپر جاتا ہے، عبادتیں انسان کو اوپر نہیں پہنچاتی جب تک اس کے اندر حق اور باطل کی تمیز نہ ہو، جب تک اس کے اندر حریت نہ ہو، جب تک اس کے اندر جرأت اظہار نہ ہو، جب تک اس کے اندر دنیا کی طلب اس کی روح کا رچا بسا حصہ بنتا رہے اس وقت تک وہ کبھی بھی پرواز نہیں کرتا۔ یہ جو وابستگی ہے یہ اس کو نیچے کھینچتی ہے، اس کی عبادتیں اس کو اوپر کبھی بھی نہیں لے کے جا سکتی۔ شعور ہے جو انسان کی ان زنجیروں کو توڑ کر انسان کو بلندیوں کی طرف لے جاتا ہے، اور اس شعور کی وجہ سے اس کی ان عبادتوں کے اندر روح پیدا ہوتی ہے جو اس کو حیات اور زندگی عطا کرتی ہے۔ صلوات بھیجیے پر محمد و آل محمد۔ ٹائم آج بہت کم ہے چونکہ آپ نے لیٹ شروع کیا اور مجھے آگے ایک اور مجلس میں جانا ہے اور لوگ انتظار کرتے ہیں، تو میں اس لیے مختصر کر کے اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میں تحفۃ العقول کی ایک روایت عرض کروں گا آپ کی خدمت میں، دو روایتیں ہیں ان کو جمع کر کے اس کا ایک خلاصہ پیش کرتا ہوں۔ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو 58 ہجری میں، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، جب امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام حج پہ جا رہے ہیں ایک خط لکھتے ہیں، کس کو؟ عالم اسلام کے تمام بڑے بڑے لوگوں کو۔ وہ کون سے بڑے لوگ ہیں؟ جو اپنے علاقے کے مولانا ہیں، اپنے علاقے کے انجمنوں کے صدر ہیں، اپنے علاقوں کے معتبر ترین چہرے ہیں، اپنے علاقے کے فقیہ ہیں، اپنے علاقے کے دین کے علم بردار ہیں، وہ لوگ جن کی دینی شناخت میں، آپ کی توجہ چاہوں گا، توجہ ہے یا نہیں ہے، وہ لوگ جن کی اس سرزمین میں، ان علاقوں میں ایک دینی شناخت ہے، اس دینی شناخت کی وجہ سے لوگ ان کا احترام کرتے ہیں، لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ان کو سر پر بٹھاتے ہیں، لوگ ان کو بڑی بڑی دعوتوں میں بلاتے ہیں، لوگ اپنے فیصلے انہی سے کرواتے ہیں، لوگ اپنا دین ان سے لیتے ہیں، ایسے لوگ۔ لکھا ہے تقریباً 1000 لوگوں کو آپ دعوت دیتے ہیں، کہتے ہیں اگلے سال حج پہ میں آ رہا ہوں اور جب میں حج پہ آؤں گا تو آپ لوگ بھی آ جائیں، میں نے وہاں پر آپ سے بڑی اہم گفتگو کرنی ہے، بڑی ہی اہم گفتگو کرنی ہے۔ اگلا سال حج کا آ گیا، لوگ پہنچ گئے۔ حج آپ میں سے اکثر لوگ حاجی ہوں گے، اللہ آپ کو مزید حج کی توفیق عطا فرمائے. جن لوگوں نے حج عملاً کر کے دیکھا ہے ان کو اندازہ ہے کہ حج کے مختلف مشکل مراحل سے گزرنے کے بعد جب انسان منا میں شیاطین کو کنکریاں مارنے کے بعد قربانی کر کے آ کے احرام اتارتا ہے تو اس وقت گویا اس کو ایک سکون مل گیا ہوتا ہے کہ چلیں یہ سارا عمل مکمل ہو گیا. جب وہ احرام اتار رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کی ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے، پیچھے چونکہ اس نے طواف کیا ہوتا ہے، پیچھے سعی کی ہوتی ہے، پیچھے مشعر میں، مزدلفہ میں، منا میں راتوں اور دنوں میں عبادتیں کی ہوتی ہیں، ریاضتوں سے وہ گزرا ہوتا ہے، مسلسل نمازیں، مسلسل قرآن، مسلسل عبودیت بندگی. اس کے نتیجے میں جب وہ یہ احرام اتار رہا ہوتا ہے وہاں پر اس کی قلب کی، دل کی حالت بڑی عجیب ہوتی ہے، بڑا ہی نرم دل، بڑا ہی نازک، رقت کی کیفیت، گریے کی حالت، دعا کی لذتوں سے آشنا، ایک ایسی کیفیت انسان کی ہوتی ہے جب وہ منا میں ان تمام مناسک سے فارغ ہو چکا ہوتا ہے. حسین ابن علی انتخاب کرتے ہیں اس موقع کا. آپ کی توجہ چاہیے، امام حسین علیہ السلام کی حکمتوں کو دیکھیے. انتخاب کرتے ہیں اس موقع کا جب وہ سارے لوگ ان تمام مراحل سے گزرنے کے بعد رقت قلب کے ذریعے سے، نورانیت قلب کے ذریعے سے دنیا سے دور ہو کر، دنیاوی ان زنجیروں سے آزاد ہو کر، اب حق کی بات سننے، سمجھنے اور اپنے اندر اتارنے کے لیے معنوی حوالے سے تیار ہوں. ایک ایسے موقع کا انتخاب. جب منا میں ان مناسک سے وہ فارغ ہو جاتے ہیں تو سب سے کہتے ہیں میرے خیمے میں آ جاؤ. خیمہ بہت بڑا ہے اور اس میں یہ سارے لوگ جمع ہیں. چونکہ ٹائم کم ہے میں بہت مختصر کروں گا کہ ان کو بلانے کے بعد ان کے سامنے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، کیا مجھے جانتے ہو؟ سب عرض کرتے ہیں ہاں یا اپنا رسول اللہ، آپ کو ہم جانتے ہیں. میں کون ہوں؟ اللہ کے نبی کا آخری فرزند جس نے نبی کی گود میں پرورش پائی ہے. مجھے جانتے ہو کہ میں کس گھرانے کا فرد ہوں؟ سب اقرار کرتے ہیں. پھر ایک ایک کر کے، میں ان فضائل کی طرف جا نہیں سکتا، ٹائم نہیں ہے، ایک ایک کر کے اپنی اور اپنے خاندان کی، اپنی والدہ کی، اپنے بھائی کی، اپنے والد کی، اپنے جد کی فضیلت میں اتری ہوئی آیات اور نبی کریم کی احادیث کا تذکرہ کر کر کے، ہر تذکرے پر، ہر فضیلت کے بیان پر ان تمام لوگوں سے اعتراف لیتے ہیں. کیا مانتے ہو کہ میں وہی حسین ہوں؟ توجہ چاہیے آپ کی، توجہ چاہیے. پوچھتے مانتے ہو کہ میں وہی حسین ہوں؟ سب کہتے ہیں ہاں یہ ابن رسول اللہ، ہم مانتے ہیں آپ وہی حسین ابن علی ہیں. اس کی بات پوچھتے ہیں کہ تم کون ہو؟ خاموشی چھا جاتی ہے. فرماتے ہیں تم آیا معاشرے کے اندر جو تمہاری شناخت ہے وہ فلان ابن فلان کی حیثیت سے ہے، فرض کریں زید ابن ارقم، یا فرض کریں کوئی حسن ابن کچھ اور. تمہاری شناخت تمہارے نام اور باپ کے نام کی وجہ سے ہے یا تمہاری شناخت میرے نانا کے دین کی وجہ سے ہے؟ یہ سوال پوچھتے ہیں. سب کہتے ہیں یا اپنا رسول اللہ، ہمارے باپ کو تو کوئی نہیں جانتا، ہماری بھی تو کوئی حیثیت نہیں ہے. اگر ہماری معاشرے کے اندر کوئی عزت ہے، کوئی تکریم ہے، احترام ہے، تقدس ہے، لوگ کھڑے ہو جاتے ہیں، ہمیں بٹھاتے ہیں، سر پر بٹھاتے ہیں، عزت کرتے ہیں، گھروں میں لاتے ہیں، پیسے دیتے ہیں، مدد کرتے ہیں، تو یہ سارا آپ کے نانا کے دین سے وابستگی کی وجہ سے ہے، اس لیے کہ ہم آپ کے نانا کے دین کو بیان کرتے ہیں. یہ جو مسجدوں کی انجمنیں ہوتی ہیں، امام بارگاہوں کی انجمنیں ہوتی ہیں، مدارس ہوتے ہیں، جو بھی دینی ادارے ہوتے ہیں، ان دینی اداروں میں کام کرنے والے لوگوں کی اپنی ذاتی حیثیت نہیں ہوتی، اس ادارے کی وجہ سے ان کو تکریم ملتی ہے. کیوں؟ ادارہ اللہ کے دین کا محافظ ادارہ ہے، لہذا اس کی عزت اس دین سے وابستگی کی وجہ سے ہے. جب ایک ایک کر کے سب کہتے ہیں کہ یہ اپنا رسول اللہ، ہماری نہیں, ہماری کوئی شناخت نہیں ہے, شناخت آپ کے نانا کے دین کی ہے اور اسی کی وجہ سے لوگ ہماری عزت کرتے ہیں, ہماری تکریم کرتے ہیں. امام یہاں پر ایک جملہ فرماتے ہیں اور بڑا عجیب جملہ ہے, فرماتے ہیں کہ پھر تم کیسے لوگ ہو جس دین سے وابستگی اور جس دین سے تعلق کی وجہ سے اللہ نے تمہیں یہ عزت معاشرے میں دی ہے, اس دین کی تمہاری نگاہوں کے سامنے دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں, اس دین کے احکام کو پامال کیا جا رہا ہے, اس دین کے مسند پر بیٹھے ہوئے لوگ شراب نوشی میں مصروف ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں لیکن بدکاری بھی کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں لیکن لوگوں کا حق بھی کھاتے ہیں, حج پر جاتے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق پر ظلم بھی کرتے ہیں, اہل البیت کے حوالے سے یہ فضا بھی بناتے ہیں, ہر طرح کا ظلم معاشرے کے اندر رائج ہو چکا ہے, اور تم جس کو عزت و تکریم, تقدس اور شناخت میرے نانا کے دین کی وجہ سے ملی ہے, اس دین کی دھجیاں یوں اڑائی جا رہی ہیں اور تم صرف اپنے پیٹ کی وجہ سے خاموش بیٹھے ہوئے ہو, تمہیں اس دین کا کوئی درد نہیں ہے, جبکہ اس کے مقابلے میں اگر تمہارے باپ تمہارے دادا کی کوئی ایک بات لوگ اچھال کر گالی دیں, برا کہیں, تو تم بھڑک اٹھتے ہو اپنے باپ دادا کے اس رستے کے حوالے سے اور کبھی بھی ایک لمحے کے لیے خاموشی اختیار نہیں کرتے. تو میرے نانا کے دین کی وجہ سے تمہیں پوری دنیا ملی ہوئی ہے اور اس دین کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اور تم خاموش ہو. سب لوگ سر جھکا لیتے ہیں, سب لوگ سر جھکا لیتے ہیں. تو آپ القول میں ایک طویل خطبہ ہے امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا اسی حوالے سے, جب سب لوگ سر جھکاتے ہیں تو فرماتے ہیں یاد رکھو بنی اسرائیل کو اللہ نے اسی لیے برباد کیا کہ وہ اپنی چیزوں کے حوالے سے بڑے حساس ہوتے تھے, اللہ کے دین کی دھجیاں اڑانے والوں کے مقابلے میں خاموش ہوتے تھے, ظلم ہوتا دیکھتے تھے لب سی رہتے تھے, ظلم ہوتا دیکھ لیتے تھے آنکھیں بند کر لیتے تھے, ہر طرح کی برائیوں کو انجام پاتا ہوا دیکھتے تھے لیکن ان کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا تھا, وہ دیکھتے تھے کہ ان کے ارد گرد مظلوم لوگوں کو کس طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے, لیکن انہیں صرف اپنا پیٹ عزیز تھا, اپنا سٹیٹس عزیز تھا, اس سٹیٹس اور پیٹ کی وجہ سے ان کے لبوں پر خاموشی کی مہر لگتی تھی, نتیجتاً اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اپنا عذاب نازل فرمایا اور ان کو راندے درگاہ کر دیا. اگر آج تم بھی وہی کام کرو گے تو تم پر بھی اللہ کا عذاب ہے اور تم بھی اسی طرح سے راندے درگاہ خدا بنو گے. اسے آؤ واپس آ جاؤ اور میرے نانا کے دین کی حفاظت کرو. میرے نانا کے دین میں جو تحریف, جو تبدیلی اور جو انحراف جنم پا رہا ہے اور اس کی وجہ سے معاشرہ دگرگوں ہو چکا ہے, اس کو روکو اور اپنی ذمہ داریاں ادا کرو. اور اس کے بعد فرمایا کہ اب میرے اگلے اقدام کا انتظار کرو. میرا یہ پیغام, میرا یہ, جو یہ سب حج پہ آئے ہوئے تھے نا, جب حج پہ آئے ہیں تو دنیا کے مختلف کونوں سے آئے ہوئے ہیں, کوئی یمن سے آیا ہے, کوئی عراق سے آیا ہے, کوئی افریقہ سے آیا ہے, کوئی کسی اور سرزمین سے آیا ہے, کوئی حجاز کے مختلف علاقوں سے آیا ہے. ان حاجیوں کا آج بھی ایسا ہے, دیہاتوں میں تو آج بھی ایسا ہے, شہروں میں زیادہ اس کی اہمیت باقی نہیں رہی. جب ایک حاجی حج سے واپس آتا ہے تو وہ سارا علاقہ اس کے استقبال کے لیے نکلتا ہے, اس کو دلہا کی طرح سے سجا کر گھر پہنچایا جاتا ہے, دور دور سے لوگ اس کو مبارکباد دینے آتے ہیں, لوگ بھی جب اس کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو وہ پھر حج کے حوالے سے اپنے تجربات, اپنے قصے, اپنے مشاہدات بیان کرتا ہے, لوگوں کو آگاہ کرتا ہے. یہ آج بھی دور افتادہ علاقوں میں ہر جگہ موجود ہے, شہروں میں یہ رجحان کم ہو چکا ہے, تب بھی یہ تھا. اس لیے کیا فرماتے ہیں, فرماتے ہیں جب تم اپنے شہروں میں واپس جاؤ اور لوگ تمہارے پاس آئیں تو تم ان کو بتاؤ کہ حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے. حسین ابن علی کا پیغام کیا ہے, ان سے کہو کہ حسین ابن علی اپنے اگلے لائحہ عمل کا اعلان کرنے والے ہیں. وہ پیغام تم تک پہنچ جائے گا, تم نے اس کے مطابق اپنی زندگی کا فیصلہ کرنا ہے. حسین ابن علی علیہ الصلوۃ والسلام گھر گھر بیٹھ کر تسبیح پڑھنے والی ہستی کا نام نہیں آئے، نہ امام حسن، نہ امام حسین، نہ علی ابن ابی طالب، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کوئی بھی ان ہستیوں میں سے وہ نہیں آئے جو گھر بیٹھے اور اپنے معاشرے کے اندر پیش آنے والی برائیوں کے مقابلے میں خاموش رہے. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان کی زندگی کا سب سے بڑا ہدف ہے، سب سے بڑا ہدف. چونکہ ٹائم نہیں ہے، میں کل اس پر بات کروں گا اللہ اگر توفیق دے، کہ کیسے سب سے بڑا ہدف امر بالمعروف ہے، سب سے بڑا ہدف نہی عن المنکر ہے. امام حسین علیہ السلام کی اپنی زندگی میں بھی آپ کو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا یہ ہدف پوری زندگی، اور خصوصی طور پر یہ جو آپ عراق کی طرف سفر کرتے ہیں، اس سفر کے دوران یہ جو دو فرائض ہیں ان پر عمل درآمد حسین ابن علی کی زندگی میں باقی تمام احکام کی نسبت زیادہ روشن، زیادہ واضح اور آشکار طور پر انسان کو نظر آتا ہے. اب سوچنے والی بات یہ ہے کہ حسینیت آیا حسین کے کردار کا نام ہے، یا ہم نے جو چیزیں اپنائی ہوئی ہیں اور اس کے مطابق حسین کو یاد کرتے ہیں اس کا نام ہے. حسینیت کیا ہے؟ اس پر انشاءاللہ تعالی کل بات ہوگی. صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. ایک دفعہ پھر ذرا صلوات بھیجیں پر محمد و آل محمد. یہ جو دین ہے اسلام، شریعت، قرآن کی تعلیمات، نبی کریم اور آپ کی آل کا اسوہ، یہ وہ قیمتی ترین متاع ہے، قیمتی ترین متاع جس کے لیے نبی اور آل نبی نے اپنی عملی زندگی میں وہ اقدامات کیے جس کے بعد کوئی بھی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو ذمہ نہیں تھا. کوئی بھی شخص یہ کہہ کر بری الذمہ نہیں ہو سکتا، چاہے وہ شش ماہ بچہ ہو، چاہے وہ 90 سال کا بوڑھا ہو. نہ بوڑھا کہہ سکتا ہے میں بوڑھا تھا اس لیے میرے ذمہ کچھ نہیں آیا، نہ بچہ کہہ سکتا ہے میں شش ماہ بچہ ہوں اس لیے میرے ذمہ کچھ نہیں آیا. یہ جو مکتب حسین ہے، مکتب حسین معاشرے کے ہر فرد کی ذمہ داریوں کے تعین کا مکتب ہے. ہر فرد، مرد و زن، غلام و آزاد، ہر فرد کی زندگی کے اس نقش اور کردار کے تعین کی جگہ کربلا ہے. کربلا میں حضرت علی اصغر مکلف تو نہیں ہے، ذمہ دار تو نہیں ہے، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معصوم بچے کو بھی میدان میں لے کر آ کر بتا دیا کہ کربلا کا ہدف اتنا عظیم اور اونچا ہے کہ اس ہدف کے حصول کے لیے معصوم شش ماہ کی قربانی بھی درست ہے، اور یہ قربانی نہیں ہوگی تو وہ ہدف حاصل نہیں ہوگا. راویان حدیث نے کربلا کے واقعات کو جو بیان کیا ہے اس میں ایک واقعہ یہ بھی بیان کیا ہے، غالباً حمید ابن مسلم کی روایت ہے، کہتا ہے کہ میں نے دیکھا عاشور کے دن عصر کا وقت ہو گیا اور جان نثاران حسینی سب کے سب جام شہادت نوش کر کے شہید ہو چکے. حسین ابن علی نے اس بے کسی اور تنہائی کے عالم میں اپنے چاروں طرف دیکھا. دیکھنے کے بعد ایک روایت کہتی ہے کہ ایک دفعہ اونچی آواز سے پکارے، عین العباس، میرا بھائی عباس کہاں ہے؟ پھر فرمایا، اینا علی اکبر، میرا بیٹا علی اکبر کہاں ہے؟ این الحبیب، میرا دوست اور ساتھی حبیب ابن مظاہر کہاں پر ہے؟ این البریر، این الحر، این القاسم، ایک ایک کر کے نام لیتے رہے اور پکارتے رہے، کیا آپ کو نہیں پتا تھا کہ وہ سب شہید ہو چکے ہیں؟ بتا رہے ہیں کہ میرے یہ سارے عزیز ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کر کے جا چکے ہیں. اس کے بعد ایک عجیب کام کرتے ہیں. راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حسین ابن علی کی ایک آواز بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنی، کیا کوئی ہے جو مجھ حسین کی مدد کر سکے؟ جیسے یہ آواز بلند ہوئی چاروں طرف خاموشی تھی، سب یہ دیکھ رہے تھے کہ کوئی آواز کوئی جواب آتا ہے یا نہیں آتا. جواب کوئی نہیں آیا، لیکن حسین کے کان متوجہ ہوئے خیمے کی طرف، دیکھا خیمے سے گریے کی آواز آ رہی ہے. آپ نے گھوڑے کو ایڑ لگائی، فوراً خیمے میں پہنچے، کیا دیکھا؟ دیکھا گہوارے سے ششماہ علی اصغر زمین کربلا پر گر چکا ہے اور رو رہا ہے، اور اس کے ارد گرد کہیں رباب رو رہی ہیں، کہیں زینب رو رہی ہیں، کہیں ام کلثوم رو رہی ہیں، کہیں حضرت سکینہ رو رہی ہیں، گریے کا عالم ہے. آپ داخل ہوئے، پوچھا کہ گریا کیوں کر رہے ہو؟ تو تب جواب آیا کہ مولا آپ کی صدائے استغاثہ جب بلند ہوئی، کہیں سے جب جواب نہیں ملا، تو اس ششماہا نے روتے ہوئے خود کو گہوارے سے زمین پر گرا دیا. جب یہ منظر دیکھا تو اس معصوم کو اپنی گود میں اٹھایا، آپ کے اوپر ایک سفید کپڑا ڈالا، اور ڈالنے کے بعد ہاتھوں پر اٹھا کر میدان کی راہ لی. اب جب آپ خیمے سے باہر نکلے تو لشکر اشقیا میں ایک شور برپا ہوا کہ حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں. آگے گئے، قریب پہنچے اور رک گئے. رک کر کہا کہ لوگوں، اگر تمہیں دشمنی ہے تو وہ مجھ سے ہے، اس معصوم بچے سے تو نہیں ہے. یہ معصوم بچہ 3 دن سے اس پانی کی بندش کی وجہ سے، اس کی ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے، ماں بھی بھوکی ہے اور بچہ بھی بھوکا اور پیاسا ہے، بس چند قطرے پانی کے دے دو، اس بچے کو پلا دو، مجھے نہیں. جواب کہیں سے نہیں آیا. جب جواب کہیں سے نہیں آیا، یہ عجیب دل دوز اور دل سوز منظر آئے کہ حسین ابن علی نے اس بچے کے چہرے کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ بیٹا علی اصغر، ذرا اس لشکر کے ان سپاہیوں کو بتا دو کہ تم پیاسے ہو. راوی کہتا ہے کہ اس بچے نے اپنے منہ سے زبان باہر نکالی اور اپنے لبوں پر پھیلنے لگا. یہ منظر دیکھا، لشکر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. حسین نے ایک اور حجت ادا کی، اس بچے کو زمین کربلا پر رکھ دیا، خود چند قدم پیچھے ہٹ گئے اور فرمایا کہ اس بچے کو خود ہی پانی پلا دو، میں نہیں پیتا، میں پانی اپنے لیے نہیں مانگ رہا. لیکن پھر بھی کوئی حرکت نہیں ہوئی. اب بچے کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد آپ نے ایک جملہ کہا، بعض مورخین نے نقل کیا ہے، فرمایا کہ لوگوں، کیا اس فرات کے پانی سے جانور نہیں پیتے؟ کیا علاقے کے تمام وحوش، تمام درندے یہ پانی پیتے نہیں ہیں؟ اگر یہ پانی سب پی سکتے ہیں تو رسول کے بچوں پر کیوں منع ہے؟ پھر اس کے بعد حسین جھکے تاکہ اس بچے کے گال کا بوسہ لے سکیں، لیکن تاریخ کہتی ہے کہ ہرملا کو حکم ہوا، ہرملا اب وقت آ گیا ہے، تیر کمان پر چڑھا دو. تیر کمان پر چڑھا، لیکن کون سا تیر؟ وہ تیر جو عام سپاہیوں کے لیے نہیں تھا. تیر کربلا میں 3 طرح کے تھے، ایک سنگل پھل والا تیر جو لگتا بدن سے گزر کر دوسری طرف نکل جاتا، دوسرا تیر تھا جو 2 پھلوں والا تھا، بدن کو چیرتا تھا لیکن رک جاتا تھا، تیسرا پھل تھا، تیسرا تیر تھا جو تین پھلوں والا تھا اور میدان جنگ میں اس شاہ سوار کے لیے استعمال ہوتا تھا جس کو کاٹ کر ہر صورت میں مار دینا مقصود ہو اور گرانا مقصود ہو. اب ہرملہ نے جب اپنے کمان پر تیر چڑھایا تو یہ تیر تین پھلوں والا تیر تھا. جب یہ تیر سنسناتا ہوا آیا تو ادھر حسین چاہتے تھے کہ بچے کا بوسا لیں لیکن تیر نے آ کر پہلے بوسا لیا اور بچہ تڑپا اور فضا میں اچھلا. یہ بچہ جب فضا میں اچھلا واپس آیا تو حسین ابن علی نے اپنی آغوش میں بچے کو سنبھالا لیکن اب جب بچے کے گلے سے خون رسنے لگا تو اس خون کو اپنے چلوں میں اٹھایا, کچھ اپنے چہرے پہ ملا اور باقی اٹھا کے چاروں طرف ایک دفعہ دیکھا اور اس کے بعد آسمان کی طرف پھینکا, بارلہا گواہ رہنا میرا ششماہا شہید ہو گیا. پھر حسین ابن علی نے اس بچے کو اٹھایا لیکن مورخین کہتے ہیں کہ بچہ پہلے تڑپ رہا تھا, ہاتھ مار رہا تھا, پیر مار رہا تھا, مثال اس مچھلی کی سی تھی جس کو پانی سے نکال کر خشکی میں پھینک دیا گیا ہو. یہ مچھلی کبھی تڑپتی ہے, اچھلتی ہے, گرتی ہے لیکن جب جان نکلنے لگتی ہے تو بدن بے حس ہو جاتا ہے. اس کے بعد آخری کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اس کا منہ کبھی بند ہوتا ہے کبھی کھلتا ہے. تو آج علی اصغر کی اس وقت کیفیت ایسی تھی کہ اس طرح سے تڑپنے کے بعد ایک وقت آیا علی اصغر کا منہ کبھی کھلتا تھا کبھی بند ہوتا تھا. حسین ابن علی نے یہ منظر دیکھا, برداشت کیا, تحمل کیا, اس بچے کو سینے سے لگایا, واپس پلٹے خیمے کی طرف. اب جب خیمے کی طرف پلٹے تو ایک عجیب منظر راوی نے لکھا ہے, وہ کہتا ہے کہ حسین ایک چند قدم آگے بڑھتے تھے اور اس کے بعد رکتے تھے, پیچھے ہٹ جاتے تھے, پھر چند قدم آگے بڑھتے تھے, پھر پیچھے ہٹتے تھے, یہاں تک کہ 6 بار آگے گئے پھر پیچھے ہٹے, اس لیے کہ آپ کو حیا آ رہی تھی کہ کیسے سغرا کے سامنے, کیسے زینب کے سامنے, کیسے ام کلثوم کے سامنے, کیسے سکینہ کے سامنے اور کیسے رباب کے سامنے اس ننھے بچے کے کٹے ہوئے بدن کو لے کر جائیں. راوی کہتا ہے کہ ایک وقت آیا کہ حسین ابن علی بچے کو لے کے خیمے کے دروازے پر گئے, جیسے ہی پردہ ہٹا آپ اندر داخل ہوئے, حضرت علی اصغر کی والدہ کی نگاہ اپنے بچے کی کٹی ہوئی گردن پر پڑی تو اچانک زبان سے وہ جملہ نکلا جو ہر بشر کو تڑپا دے. کیا کہا؟ او میرے ننھے سے بچے, یا بنیا امثلک ینہر, کیا تجھ جیسے معصوم سے بچے کو اونٹ کی طرح سے ذبح کیا جاتا ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون و سیعلم الذین ظلموا ایام غلمی انقلبون. نسألک اللہم و ندعو بسمک العظیم الاعظم العازل اجل الاکرم. سب مل کر 10 مرتبہ پکاریے, یا اللہ 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 یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. خدایا ہماری اس قلیل عبادت کو اپنی عظیم بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما, بارلہا ہمارے قلوب کی ذکر حسین پر بہنے والے آنسو کے ذریعے سے تطہیر فرما, بارلہا ہمیں معرفت دین, معرفت نبی, معرفت آل نبی اور معرفت قرآن عطا فرما, بارلہا ہمیں حقیقی معنوں میں شیعہ علی اور شیعہ حسین بننے کی توفیق عطا فرما, بارلہا امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما, بارلہا جب تک ہم جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر استقامت سے جینے کی توفیق عطا فرما, بارلہا ہمیں مادی زندگی سے نکل کر معنوی زندگی کی طرف متوجہ ہونے کی توفیق عطا فرما, ہر وہ کام جس سے حسین ابن علی راضی ہوتے ہوں ہمیں انجام دینے کی توفیق عطا فرما, جس کام سے وہ منع کرتے ہوں ان سے خود کو روکنے کی توفیق عطا فرما, بارلہا ہم سب کے جتنے بھی مرحومین دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب کی بخشش فرما, ان کی برزخ کی زندگی کو نورانی فرما, ان کے گناہوں کی معافی فرما,
بھلا جو لوگ زندہ ہیں انہیں طول عمر اور برکت کی زندگی عطا فرما، بھلا جو لوگ پریشان حال ہیں، جو لوگ تنگ دستی کا شکار ہیں، جو لوگ اپنی مادی زندگی میں مشکلات کا شکار ہیں، ان سب کی مشکلات کو بحق علمدار کربلا دور فرما۔ بھلا جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں حضرت علی اصغر کا واسطہ اولاد صالح نصیب فرما۔ بارگاہ اس مسجد و امام بارگاہ کے بنانے والوں، جو لوگ زندہ ہیں ان پر اور جو لوگ دنیا سے گزر چکے ہیں ان سب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ جو لوگ عزاداری سید الشہداء اور دین کی خدمت میں دل سے مصروف اور مشغول ہیں ان سب کی توفیقات خیر میں مزید اضافہ فرما۔ بارلہ ہمیں امام عصر کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ بارلہ ہمیں جب تک ہم جیتے ہیں محمد و آل محمد کے رستے پر جینا نصیب فرما۔ موت سے پہلے توبہ کی توفیق عطا فرما۔ موت کے موقع پر علی کا دیدار نصیب فرما۔ قبر کی تاریکیوں میں حسین کی شفاعت نصیب فرما۔ برزخ کی مشکلات میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شفاعت نصیب فرما۔ بارلہ امام عصر کے قلب مبارک کو ہم سے راضی فرما، ہمیں ان کے حقیقی انتظار کی توفیق عطا فرما۔ تمام دنیا میں جو بھی جوان بوڑھے ہر سرزمین میں اپنے زمانے کے طاغوتوں کے خلاف، ظالموں کے خلاف حسین ابن علی کے نقش پا پر عمل کرتے ہوئے کھڑے ہیں، استقامت دکھا رہے ہیں، ان سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرما۔ فقہائے کرام، مجتہدین اعظام، رہبر عالم اسلام، تمام مراجع اعظام جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اور دین کے فرنٹ محاذ پر کھڑے ہیں ان سب کو بابرکت زندگی عطا فرما۔ بارلہ اسلام کو کفر پر غلبہ عطا فرما۔ بارلہ ہم سب کو پاکیزہ اور نورانی زندگی کی توفیق عطا فرما۔ ان تمام دعاؤں کی اجابت کے لیے سب مل کر ایک دفعہ وعجل فرجہم کے ساتھ اونچی آواز سے صلوات بھیجیے بر محمد و آل محمد۔ آپ سب کے تمام مرحومین جو دنیا سے گزر چکے ہیں، ہم سب کے تمام مرحومین، اسی طرح سے تمام شہداء، تمام وہ لوگ جن کا قرض ہے دین پر، جنہوں نے دین کے لیے اپنی جانیں دیں، اپنی اولادیں دیں، آج ان کو یاد کرنے والا کوئی نہیں آئے، ان سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے، اور خصوصاً مرحوم غلام علی مرچنٹ اور ان کے خاندان کے تمام مرحومین اور آپ سب کے تمام مرحومین، سب کے ایصال ثواب اور بلندی درجات کے لیے ایک دفعہ سورہ فاتحہ اور ایک دفعہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرمائیے۔ بسم اللہ۔